السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہم آپ کے لیے آپ سے کالز بھی لیتے ہیں تاکہ آپ براہ راست ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں یا ہمارے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکیں۔ نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹول فری نمبر ہے 0800-77789، 0800-77789۔ آج پروگرام چہاں رنگ میں ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جن موضوعات پر بات کریں گے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ دہشت گردی کے نئے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوانے کی منظوری، سینئر خاتون ڈاکٹر مبینہ طور پر صنفی امتیازی سلوک کی بنا پر مستعفی، تیزاب یا پھر ایسڈ سے حملہ کرنے والی ایک خاتون کے لیے 14 سال قید کی سزا، اور بین الاقوامی خبروں میں ہم بات کریں گے عراق اور شام میں داعش کی شکست اور اس کے ممکنہ نتائج پر، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج ایشیا کے 5 ملکوں کے دورے پر روانگی۔ جیسا کہ ہمیشہ ان دوروں سے پہلے ہم کرتے ہیں، دورے کے بارے میں امکانات اور توقعات پوچھیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے اور مبصروں سے کہ وہ اس بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد نذیر، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیاسی امور پر بھی ان کی گہری نظر ہے، اسی لیے ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج اگرچہ پہلے موضوع کے بعد دونوں موضوع کا تعلق خواتین سے ہے، لیکن اس میں یہ پوچھنا ان سے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر جسے کہا جاتا ہے کہ آدمیوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں خواتین کے لیے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گی لندن سے شمع جنید، جو نہ صرف دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، بلکہ ان کے پاس قانون کی بھی ڈگریاں موجود ہیں، اس لیے بہت ساری ان چیزوں میں قانونی پوائنٹ آف ویو کیا رہتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم جی۔ حکومت نے 2 درجن سے، بہت شکریہ بڑے صاحب، ہم نے پہلے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں ہمارے ساتھ، یہ دیکھ کے کہ اب خواتین کا موضوع ہم نے شروع کیا ہے تو آپ کو چلے جانا چاہیے، تو آپ کو جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل میں بات ہمیں آپ سے پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں پہلے موضوع کے بارے میں، حکومت نے 2 درجن سے زائد دہشت گردی کے نئے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دے دی۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ مارچ میں فوجی عدالتوں کے قیام کی مدت میں توسیع کے بعد سے ان میں وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی مقدمہ ان عدالتوں میں نہیں بھیجا گیا تھا، جس کی بابت فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیش رفت معلوم کرنے کے لیے ایک مراسلہ بھی تحریر کیا۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے مطابق حکومت نے دہشت گردی کے 29 نئے مقدمات ان عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ مزید 80 مقدمات کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظوری کے بعد فوجی عدالتوں کو بھیجوائے جائیں گے۔ تو بغیر صاحب، پہلے تو آپ سے میں بات کروں گی کہ دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ سارا جو پس منظر ہے اور فوجی عدالتوں میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات کی کارروائی کتنی اہم ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، جہاں تک ان مقدمات کا تعلق ہے یا ان کورٹس کا جو تعلق ہے عدالتوں کا، تو یہ پہلے 23 امینڈمنٹ کے تحت ان کو 2 سال کے لیے اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد مارچ میں ان کو پھر دوبارہ 28 امینڈمنٹ کے تحت دوبارہ 2 سال کے لیے اجازت دے دی گئی، اور ان میں یہ بتایا گیا ہے جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کو اس میں ٹرائی کیا جائے گا، اور اس کو کیبنٹ کی اپروول سے، پہلے ویسے حکومت بھیج دیتی تھی، اب اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت کا مطلب ہے کہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے۔ تو وہ بہت سارے مقدمات جو فوجی عدالت میں پہلے آئے تھے ان کی تو سزائیں ہو چکی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہارڈ کور ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہینیس کرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سیویلین کو، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیویلین ہو یا ملٹری ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا اس میں ٹرائل ہو سکتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں میجارٹی جو سزائی ہوئی ہے تو وہ سزائی موت ہوئی ہے، ابھی جو یہ وقفہ پڑ گیا تھا اس کے بعد، مارچ کے بعد ابھی تک کوئی کیس نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک قسم کی نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹس ہیں اس میں کچھ کمزوری یا لچک کا مظاہرہ شاید حکومت کی طرف سے ہوا اور اس کی نشاندہی پر آرمی چیف نے کی اور ابھی انہوں نے نئے کیبنٹ میٹنگ میں 29 کیسز جو آپ نے بتائے وہ ریکومینڈ کر دیے اور مزید 80 کیسز کے مزید بھجوائیں گے اور پھر حکومت کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پینڈنگ کیس نہیں ہے. تو جہاں تک ان سزاؤں کا تعلق ہے تو اس سے تو یہ مقصد تھا کہ ڈیٹرنس پیدا کیا جائے کہ جو اس قسم کے کرائم کرے گا تو اس کی یقینی طور پر سزائے موت اس کو دی جائے گی. لیکن اس میں اس دفعہ سینٹ میں بھی کافی بحث ہوا تھا اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور کچھ اس میں کوئی 2-4 امینڈمنٹس بھی لائے گئے تھے لیکن بہرحال جنگ ابھی تک ہے. البتہ اس کے تیزی کب اس میں کمی کافی آ چکی ہے اور ابھی میرے خیال میں کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں پرانے والے وہ تو یہ 80 اور 29 میں لا کر ختم ہو جائیں گے لیکن باقی اگر کوئی ہو جو میں نے سندھ آئی کو سندھ حکومت کا رینجرز نے کوئی بندے پکڑے جو ایل اے جی کے تھے لشکری جنگوی کے تو اس کو بھی ملٹری کورس میں بھجوایا جائے
تو
یہ وقتاً فوقتاً اس میں
کوئی نہ کوئی مقدمات آتا
جاتا ہے. جی
انسانی حقوق کی مقامی بین الاقوامی تنظیمیں ان فوجی عدالتوں کی کارروائی میں شفافیت سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرتی ہیں. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے رکن ہیں نسرین اظہر, انہوں نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ ملک کے عدالتی نظام سے ہی انصاف ملنا چاہیے کیونکہ فوجی عدالتوں کی کارروائی کے بارے میں کچھ واضح نہیں ہوتا کہ آیا اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. شمع, آپ قانونی ماہر ہیں, اس بیان کے بارے میں آپ کس طرح سے وضاحت کریں گی؟
بہجت, میں نے آپ کا سوال نہیں سنا, I'm sorry, آپ کی آواز بریک ہوئی ہے. ہلو,
ہاں جی, آپ کیا سارا میں دوبارہ کہوں جو میں بات کر رہی تھی کہ عام طور پر ان کی
آپ کا آخری سنا ہے, پہلے انسانی حقوق کے بارے
جی شفافیت کے بارے میں ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو میں پوچھ رہی تھی کہ اس بارے میں جو کہا گیا ہے اس بیان کی وضاحت آپ قانونی ماہر ہونے کی حیثیت سے کیسے کریں گی؟
دیکھیے بہجت, نہ صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں لیکن جب یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی ملٹری کورس کی وہ اس وقت ایک پس منظر جو اس کا تھا وہ اے پی ایس کورٹ پشاور میں دہشت گردی کا تھا. ان پر سیاستدانوں پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ملٹری کورس کو کس طرح سے وہ ریکٹیفائی کریں اور اجازت دیں. ان میں سول سوسائٹی بھی تھی, ان میں انسانی حقوق کی بھی تنظیمیں تھیں, لیکن اس وقت جو حالات تھے پاکستان میں اس میں بہت زیادہ یہ تھا. لیکن بعد میں یہ چیزیں تھوڑا سا ٹرن ڈاؤن کر دی, ان کی دہشت گردی کی کورس میں معاشی دہشت گردی کے بھی کیسز جا سکتے ہیں, جس طرح بریگیڈیئر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ سندھ میں جو رینجرز کا اور سندھ کی جو گورنمنٹ کا کانفلکٹ ہے اس میں سب سے زیادہ یہی تھا کہ کیسز کیا ملٹری کورٹ میں بھیجے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ان کو وہاں پر تحفظات ہوتے ہیں کہ جب ملٹری کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو پھر ڈیو پروسیس نہیں ہوتا اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا جو باکس ہے اس میں یہ فٹ نہیں ہو سکتی بات. اور وہ پریسائزلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ جو بڑے دہشت گرد ہیں ان کے کیس جانے چاہیے. تو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اور یہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ بھی کر رہا ہے. اس وقت یہ ہے کہ پریشر میں ہیں سویلینز لیکن پھر بھی وہ بات اتنے وہ پریشر میں نہیں ہے جتنے وہ 2015 کی بگننگ میں تھے آفٹر ایف پی ایس. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملٹری کورس کا جو بھی کیسز ابھی جو جا رہے ہیں یا ڈیڈ لاک آ گیا ہے یہ مزید چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف نے تحفظات کا اظہار کیا کہ سویلین گورنمنٹ کی جانب سے کیسز نہیں آ رہے, کیونکہ سویلین جو عدالتیں ہیں اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ دوسرا ہے. چاہے اس میں ڈیو پروسیس کتنا بھی کنٹروورشل کیوں نہ ہو لیکن جب ملٹری کورٹ کی بات آتی ہے تو ایک نیریٹو اسٹیبلشڈ ہے کہ وہاں پر جو کیسز جائیں گے وہاں پر ہمیں اس طرح کا انصاف کی توقع نہیں ہے. حالانکہ اب اس بات سے میرا متفق, میں واضح کر دوں کہ میں متفق نہیں ہو رہی, میں جسٹ بتا رہی ہوں کہ سویلین پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کی طرف سے کیا نیریٹو آ رہا ہے.
جی ہاں, میں اس بارے میں کوئی اوپینین نہیں. جی برگیڑے صاحب سے بات کر لیتے ہیں. برگیڑے صاحب, فوجی عدالتوں کے بارے میں جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان میں شفافیت کی کمی ہو سکتی ہے اور ان میں ایک مخصوص نیریٹو بیانیے کی بات کی جاتی ہے جس کی طرف شمع نے اشارہ بھی کیا اور کہا کہ ان کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے آپ اس نظام کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں.
جی بالکل, جہاں تک سویلین عدالتوں کا تعلق ہے تو اس میں وکیل ہوتا ہے, کافی جرح ہوتی ہے, کیس کافی لٹک جاتا ہے, پھر گواہ کبھی منحرف ہو جاتے ہیں, کبھی حاضری دیتے ہیں, کئی غائب کیے جاتے ہیں. جبکہ اس قسم کے ملٹری عدالت میں جب ہوتی ہے یا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہوتے ہیں جو کہ جیلوں میں لگائے جاتے ہیں, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ملٹری یا جنہوں نے اس کو پکڑا ہے تو ان کا ایویڈنس کو کافی مطلب کہ فوقیت دی جاتی ہے اور اس کا ایک ویٹیج ہوتا ہے, جبکہ سول میں اس پر بہت زیادہ جرح کیا جاتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی لکونے ٹیکنیکل یا لیگل ہے وہ نکالے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو کرائیٹیریا تھا کہ وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہو, تو ہارڈ کور ٹیررسٹ اگر ہے تو پھر اس کے لیے تو ایک ڈیٹرنس کے ویلیو پر جس طریقے سے اس کو اپرو کیا گیا تھا تو وہ تو تب پورا ہو سکتا ہے اگر اس کا کوئک ٹرائل ہو اور اس کے لیے کوئک ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو اور اس کو منطق کے انجام تک پہنچانا ہو تو پھر ظاہر ہے. البتہ انسانی حقوق کی طرف سے یا جو لیگل فریم آف ورک رہے یا ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ادر وائز کرمنل انویسٹیگیشن سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ باوجود کے کہ 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں بھی اس کا ذکر تھا لیکن ابھی تک اس کو امپروو نہیں کیا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جیلوں میں لوگ جیل بھی مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک قسم کا ایسا ٹھکانہ ہوتا ہے جو کہ اپنے کاروائیاں ادھر سے بھی جاری رکھ سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا اتنے پینڈنگ کیسز ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سول کورٹس اس کو نمٹا بھی نہیں جاتے. ابھی ایک کیس وہ تو خیر اس قسم کا نہیں تھا لیکن اس کا 99 سالگرہ منایا گیا, تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی اینگلو سیکشن لا ہے وہ بڑا سلو ہے, بڑا سلگش ہے, تو اس وجہ سے ٹیررزم میں کمی لانے کے لیے, ڈیٹرنس لانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا تھا. البتہ اس پر اعتراضات, اس پر تحفظات جو سول سوسائٹی ہے یا اس کے علاوہ جو باقی لیگل کمیونٹی ہے ان کی اپنی جگہ پر ہے, لیکن دوسرا رخ اس کا یہ بھی ہے کہ جن کو بازار میں لوگوں کو مارنا یا ماس کلنگ کرنا یا اس قسم کے اہمیت امام بارگاہ یا مسجد میں یا اس قسم کے وہ یا سیکیورٹی ایجنسیز کو اس طریقے سے مارنا, تو پھر وہ بھی ایک قسم کا انسانی حقوق کا کہ اس میں بے گناہ بہت سارے مارے جاتے ہیں.
اچھا.
تو وہ ایک کا خون ہوتا ہے اور وہ تقریباً 100 کا 50 کا 60 کا خون ہوتا ہے جو اس کے سر ہوتا ہے, تو ان دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے اور ایک قسم کے انسانی حقوق کے اس میں کہ ایک آدمی ایک اتنے لوگوں کو مارتا ہے اور پھر اس کو اگر اس قسم کی سزا مل جاتی ہے تو اس پر انسانی حقوق والے یا باقی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس حاصل نہیں ہوا. میرے خیال میں کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے جو سول عدالتیں ہیں اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے اور کرمنل انویسٹیگیشن سسٹم میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا اس پر اعتماد بحال ہو جائے, کیونکہ یہاں پر کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تھانہ کچہری چلے جائیں.
اچھا جی,
یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے.
اچھا شکریہ برگیر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, پہلے ہم ان کو لے لیں. اب ہمارے ساتھ زویا طارق بھی ہمارا ساتھ دیں گی اور اس کے بعد ملیحہ حسین ہمارے ساتھ ہیں. ملیحہ حسین کے بارے میں ہم بتائیں کہ آج پہلی بار ہمارا ساتھ دیں گی پروگرام میں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اگلے دونوں پارٹیسپینٹس کا بھی جو ہمارے اس پروگرام میں آئی ہیں. طارق چکتائی چونیا سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب.
جی وعلیکم السلام. یہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے, یہ جو کرمنل جسٹس سول کورٹس میں جو چل رہا ہے اس میں جو مین بات ہے وہ قانون شہادت کی ہے. تو یہ یا ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ہم مشکل مزاجی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا کہ جب اے پی ایس اٹیک ہوتا ہے تو ہم فوری ملٹری کورٹس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں, جبکہ چاہیے یہ ہے کہ سول کورٹس میں جو کہ قانون شہادت کی اور کرمنل جسٹس میں اتنی کمزوریاں اور خامیاں ہیں, یہ ملٹری کورٹ ہینیئر آفینس جو ہینیئر آفینس ہیں ان کے لیے ملٹری کورٹس کا سہارا بہت ہی ضروری ہے.
بہت شکریہ طارق صاحب. شاہد ہری پور سے, السلام علیکم شاہد صاحب.
وعلیکم السلام. میرا یہ خیال ہے کہ سول کورٹس میں ان کے مقدمے چلنے چاہیے, تو ملٹی کورٹ میں صحیح طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینس نہیں کر سکتے.
اچھا بہت شکریہ سید حبیب حسین شاہ راولہ کوٹ کشمیر سے. السلام علیکم سید صاحب.
جی وعلیکم السلام. میں نے کوئی سال بھر پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا قانون اور انصاف. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس میں کسی صورت انصاف نہیں مل سکتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ تقریباً 20 سال تک لا پڑھتے ہیں, اس کے بعد سٹڈی کرتے تو اس کے بعد بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے. تو یہ اس طرح انصاف نہیں ملتا ہے. ایویڈینس قانون شہادت پڑھنا پڑتا ہے, جیرا پڑھنی پڑتی ہے, اور آدمی کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے. اور اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں اگر حصہ ملنا ہوتا تو دنیا بھر کے مسلم ممالک میں پھر ملٹری کورٹس ہی ہوتے, سول کورٹس میں ہوتے.
جی بہت شکریہ.
ہوتا ہے کہ سول کورٹس میں جو دیر ہوتی ہے اس میں ہمارے یہاں بنتا ہے.
جی سید صاحب بات ذرا لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہم تبصرہ تو آپ سے نہیں لے سکتے. ہم آپ کی بات کو سمجھ گئے, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا کہ جو سول عدالتیں ہیں ان میں چونکہ بہتر طور پر یہ سارا عمل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہونا چاہیے, لیکن ملٹری عدالتوں کی جب بھی بات ہوئی وہ مخصوص حالات کے تحت کی بات ہوئی ہے. باہر طور آپ کے پروگرام میں حصہ لینے کا بہت بہت شکریہ. اب ہم آگے چلتے ہیں, پروگرام میں آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال کی ایک سینئر خاتون ڈاکٹر نے اپنے اعلیٰ افسر پر صنف کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا الزام عائد کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا. یہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال تھا پشاور کا. اسپتال کے شعبہ امراض قلب سے وابستہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر لبنہ نور نے دعویٰ کیا کہ وہ گزشتہ 6 سالوں سے ایسے امتیازی سلوک کا سامنا کرتی آئی ہیں اور اس بابت متعلق افسران سے شکایت کیے جانے کے باوجود ان کی داد رسی نہیں ہوئی, لہٰذا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہی ہیں. انہوں نے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عدنان گل اور ان کے بعض دیگر ماتحت افراد پر امتیازی سلوک روا رکھنے کا الزام عائد کیا جسے ڈاکٹر گل نے مسترد کر دیا. یہ تو ایک خبر تھی جو ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور وہ ہے پاکستانی معاشرے میں کام کرنے والی خواتین کے مسائل کی جانب. ہمارے ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور کام کرنے والی نمایاں اور ممتاز ایکٹیوسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے ملیحہ حسین کو خوش آمدید کہتی ہوں, آج ہمارے پروگرام میں پہلی بار شامل ہو رہی ہیں. ورک پلیس پر ہراساں کیے جانے والے واقعات پر کام ان کا خصوصی شعبہ ہے. مہر گڑھ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے, اس کی بھی کرتا دھرتا ہیں. اور زویا طارق ایک اور ممتاز نام ہے خواتین کے لیے کام کرنے والوں میں. پہلے ہم ملیحہ سے پوچھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ شمع جنیجو جو کہ ایک قانونی حیثیت سے بھی تجزیہ کرتی ہیں مختلف سیاسی اور سول امور کا, اور برگیڈیر صاحب کو ہم نے خاص طور سے درخواست کی کہ وہ ہمارے ساتھ ضرور ٹھہریں کیونکہ بہت ضروری ہے ایک بات کا جواب لینا ان سے کہ شاید وہ بہتر طور پر کچھ تجویز کر سکیں. ملیحہ آپ کے خیال میں پاکستان میں ورکنگ ویمن جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے جنسی اور صنفی بنیادوں پر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں جو عام طور پر سامنے آتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو رپورٹ ہی نہیں ہوتی.
جی السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا پروگرام سنتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ہمیشہ. کام کرنے والی خواتین کے حوالے سے میں جس چیز پہ کام کر رہی ہوں کئی سال سے وہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا جو قانون پاس ہوا تھا 2010 میں, اس پہ عمل درآمد پہ کام جو ہو رہا ہے وہ ہمارا ادارہ لیڈ کر رہا ہے پاکستان میں. اور جہاں جہاں بھی کام کرنے والی خواتین سے پوچھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں تو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جنسی ہراسانی جو ہے وہ ہمیشہ سب سے اوپر مسائل میں آتا ہے, یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے پاس ہوا تھا, اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں تقریباً 50 سال کے گیپ کے بعد, یعنی فیملی لاز 1961 میں پاس ہوئے تھے, اس کے بعد 2010 میں دو قوانین ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے جنسی ہراسانی کو روکنے کے لیے. ان میں سے ایک قانون جو ہے وہ خاص طور سے کام کی جگہوں کے لیے ہے, دوسرا جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی 509 میں ترمیم ہوئی تھی. یہ جو کام کی جگہوں کا قانون ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پولیس میں نہیں جانا پڑتا اور کورٹ میں نہیں جانا پڑتا, یعنی تھانہ کچہری کی جو بات ہے, اس وجہ سے یہ قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد بہت بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, کیونکہ یہ اسپیشل لا ہے اور یہ
ऑर्गेनाइजेशंस को कहता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हों या प्राइवेट सेक्टर की हों, कि आप अपने यहाँ एक स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाएं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर कोई औरत या मर्द जिनसी तौर पर हरासा हो तो वो अपनी कमेटी के पास जाके रिपोर्ट करें। कमेटी जो है वो 30 दिन के अंदर इंक्वायरी करेगी और उनकी जो भी सिफारिशात होंगी वो 7 दिन के अंदर उस पर अमल दरामद होगा। जिसका अच्छा। मतलब है कि 5 हफ्ते के अंदर ये जो मसला है ये खत्म हो जाता है, और क्योंकि जल्दी इंसाफ मिलता है तो इस वजह से और खामोशी के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी में ये मसाइल जो है रिपोर्ट भी होते हैं, हल भी होते हैं। तो इस वजह से अभी तक पिछले 7 साल में हजारों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस कानून को अपना चुकी हैं और कई हजार केसेस जो हैं वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं और लोगों को खास तौर से खवातीन को इंसाफ भी मिल रहा
है। अच्छा, जोया तारिक से बात करते हैं, बड़ा मुमताज़ नाम है ख्वातीन के लिए काम करने वालों में, सैफमा से इनका ताल्लुक है। जोया, आप ख्वातीन के इन मुख्तलिफ मसाइल के लिए कैसे इकदामात उठाने पर जोर देंगी? जैसा कि मलिहा बता रही थी कि अभी ख़ास तौर पर इन पर अमल दरामद काफ़ी उसकी बड़ी मुस्बत उन्होंने सूरत हाल पेश की है, क्या आप समझती हैं कि वाकई ख्वातीन रिपोर्ट करती हैं ऐसी मसाइल का जिनका उनको सामना होता है इस माशरे के अंदर?
बहुत शुक्रिया बेजत। मैं नहीं समझती कि यहाँ पर तमाम केसेस रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर रुबना नूर का केस तो एक सदियों की साकर तो जामा झील है जिसपे गिरा हुआ पहला कंकर है, इसलिए आपको इताश भी वाजिया तौर पे नजर आ रहा है क्योंकि कारकर्दगी,
इसीलिए हमने कहा कि और ये एक खबर है लेकिन ये एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा करती है। जी
जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कारकर्दगी और काबिलियत के बजाय सिंफ की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक बरतना खवातीन के साथ ज्यादती है। मगर अब जिनसी तौर पर हरासा करने के वाकयात पे एहतजाज तो हमें नजर आ रहा है, जो कि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में ऐसे लोगों को सजा भी दी गई। मगर जहां पर ये इम्तियाजी सलूक काबिलियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं किया जा रहा खवातीन के साथ, वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा आवाज बुलंद करनी चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन बदतरीन ममालिक में शामिल है, खासकर दूसरे नंबर पर है जहाँ पे जेंडर गैप दिन ब दिन वाइड से वाइड होता जा रहा है, यानी कि जो सिंफी गैप है वो वाइड से वाइडेस्ट होता जा रहा है। जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में पाकिस्तान सबसे पीछे है यहाँ पर
जी।
और जब हम नई रिपोर्ट्स यहाँ पे देखते हैं तो हमें नजर आता है कि 2017 में वही सूरत हाल है, 2012 में ऐसा तालीम के शोबे में खवातीन ने तरक्की की है, मगर जहाँ ताल्लुक है रोजगार के मौके का, सियासी तौर पे मुतहरक होने का, तो सूरत हाल जूं की तूं है।
अच्छा।
और हम आज भी इस दुनिया में सबसे पीछे खड़े हैं, सिर्फ यमन ऐसा मुल्क है जहाँ पे खवातीन के हवाले से सूरत हाल हमसे बदतर है।
अच्छा, बाकी
तो
दूसरे
हमें काम करना है।
अच्छा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहाँ मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, जो कि दुनिया के इन 50 ममालिक में शामिल है जहाँ ये क्लोज हो रहा है गैप।
अच्छा, तो
शमा अलावा हर तरफ यही सूरत हाल है।
अच्छा, शमा से बात करते हैं। शमा, कानूनी नुक्ता नजर से खवातीन को बराबरी के जो भी हकूक हासिल हों, फिर भी पाकिस्तानी माशरे में खवातीन को दरपेश जो मुतद्दिद मसाइल हैं उनका तज्जिया आप किस तरह करेंगी? आप लिखती हैं, आप इनके बारे में सोचती हैं, आप इनके बारे में पढ़ती हैं, आप इनके बारे में इनकी कानूनी हैसियत के बारे में भी बात करती हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं? फिर हम अबरगेज साहब से एक बड़ा अहम सवाल है जो मुझे करना है।
बेजत, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं भी जोया और मलिया के पढ़ी थी, पहले तो हमें ये डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि ये केस सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का केस है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी लॉज हुए हैं वो खुदा खुदा करके उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट पर किए हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का तो किसी ने आज तक वहां पर नाम ही नहीं लिया। वहां पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि खवातीन भी हम ह्यूमन हैं और हम इक्वल राइट डिजर्व करती हैं जो कि मर्दों को मिले हुए हैं। यहाँ पर कोई खातून भूले भटके से CSS पास करके अगर वो ASP हो जाती है तो सबसे पहले तो उनको ये सामना करना पड़ता है कि क्योंकि जी उनका बायोलॉजिकल उनकी साफ ऐसी है, वो हार्ड ट्रेनिंग कर नहीं सकती और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली कॉप नहीं कर सकेंगी इस पर जो कि मर्द करते हैं। तो वो चीज़ तो हमारी टॉप से लेकर बॉटम तक औरतों को हमने एक ऐसे बॉक्स में कन्फाइन किया हुआ है जिसमें हमारी एक यानी कमतर जो कि जेंडर है उस तरह से हम पोर्ट्रे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये उजागर करने की जरूरत है कि मुझे अभी अफसोस हो रहा था मलिहा की बात सुनकर, वो बार बार जिनसी हरासमेंट, जिनसी डॉक्टर लुबना ने ये बहुत बड़ा केस है
اور جس طرح زویا کہہ رہی تھی
نہیں وہ میری بات سنیں شما ملیحہ کی بات جو آپ کر رہی ہیں نا, ملیحہ سے ہم نے پوچھا تھا کہ اور کون سے مسائل ہیں جن کا ورکنگ پلیس پہ خواتین کو سامنا ہے, وہاں پہ ہم نے بات ہی اس طرح شروع کی تھی کہ یہ ایک خبر ہے.
سب سے پہلے تو ہمیں اپنی آئیڈینٹیٹی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے اگر ہمیں پاکستان میں کسی بھی قسم کی جینڈ میں, آپ نے میرا سارا تعارف کرایا, آپ نے میرا فیمنسٹ کا نہیں کرایا تعارف. میں نے اپنا جب فیمنسٹ کا میں کرتی ہوں تو میں اپنی ایک تو میں رائٹس کے لیے اسٹرگل کرتی ہوں, دوسرا میں ایک جو ہماری پریولیجز ہیں پاکستان سوسائٹی میں بینگ اے وومن کہ آپ یہ کر سکتی ہیں اور جو ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی, ان کو میں نے ود ڈرا کر کے اینڈ آئی کلیم ٹو بی این ایکول ہیومن ایز اے مین, ایز اے مین کڈ بی. تو سب سے پہلے بات یہ کہ ہمیں یہ اویئرنیس تھرو میڈیا, تھرو لیگل جتنے بھی ہیں ادارے اور جتنی بھی جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کے تھرو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز وہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک ویومن جس طرح یہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھی کہ اگر کارڈیالوجی میں ایک عورت ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے پروموشن ملنی چاہیے جس طرح ایک مرد کو ملتی ہے.
ڈاکٹر لبنا
کو 6 سال سے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا تھا
قابلیت اور کارکردگی کی بنا پر. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قابلیت اور کارکردگی کی بنا پر,
قابلیت اور کارکردگی کی بنا پر, اور دوسری بات یہ کہ اس باکس میں نہیں ڈالا چاہیے کہ کیونکہ یہ خاتون ہے تو وہ جج ہو سکتی ہے, وہ جج نہیں کیا جا سکتا. اور یہ چیز شروع ہوگی ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے, ہماری ہاسپٹل سے, کیونکہ ہاسپٹل میں جو تعداد ہے خواتین ڈاکٹرز کی وہ مردوں سے زیادہ ہے لیکن ان کا پروموشن جو ہے وہ 217% لیس ہے مردوں سے. یہ ابھی لیٹسٹ فگر ہیں جو کہ یو این ویمن نے پاکستان کے حوالے سے کیا ہے کہ ایون 50% یا تو پہ ہم 217% لیس ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں, انگلینڈ میں جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, یہ یو ایس اے جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, وہاں
پر یہ مسائل ہیں بالکل
یہ چیز آپ میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنا اہم موضوع اٹھایا ہے کہ اس چیز کو ہمیں ابھی لے کر چلنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے آن ایوری فورم, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, میڈیا ہو, الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہو.
اچھا ہم بات کرتے ہیں, یہی اسی لیے میں نے بریگیڈیئر صاحب کو اسی وقت کے لیے روکا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب اب آپ یہ بتائیے گا, میں نے آپ سے روکنے کی درخواست یہ کی تھی کہ پاکستان میں, پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مجھے خود کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور ایک بات میں بڑے وسوخ کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ صرف پاکستان ہی میں نہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں خواتین کے جو مسائل ہیں وہ بڑے واضح طور پر سامنے آتے ہیں, اور ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جیسا کہ ابھی جس کی طرف شمع نے بھی اشارہ کیا تھا کہ چونکہ یہ خاتون ہیں اس لیے یہ کام نہیں کر سکتی, یا اگر یہ خاتون ہیں تو ان کی قابلیت یا کارکردگی کسی نہ کسی حد تک کم شاید ہو, کسی کم سطح پر ہو. یہ ایک جو مخصوص مائنڈ سیٹ ہے بینگ اے مین اینڈ اے ویری جسے کہنا چاہیے کہ کنسیڈریٹ پرسن آف دا سوسائٹی, آپ کس طرح سے اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کوئی سفارش یا تجویز پیش کریں گے؟
دیکھ لو دو چیزیں ہیں, جہاں تک معاشرے میں ناانصافی کی یا جینڈر ڈسکریمنیشن یا اور اس قسم کے مسائل کی بات ہوتی ہے تو وہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا, انصاف کمزور ہوتا ہے تو وہاں پر کے اس قسم کے زیک کیسے زیادہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں دو چیزیں, ایک کچھ مخصوص کاموں کے لیے مرد زیادہ بہتر ہے اور کچھ مخصوص کاموں کے لیے عورت زیادہ موزوں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایکویلٹی کا جو تصور ہے اور اس کے بھی پیرامیٹرز کچھ ایکول نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر عورت بہتر کام کر سکتی ہے وہاں پر اس کی زیادہ کھپت ہونی چاہیے, اور پھر عورتوں کے درمیان اس کا میرٹ ہوتا ہے جس طریقے سے گائنی کا شعبہ ہے یا ٹیچنگ کا شعبہ ہے یا نرسنگ کا شعبہ ہے یا اس طریقے سے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پالیٹکس, تو میرے خیال میں بنگلہ دیش اور پاکستان میں تو زیادہ فیمل پرائم منسٹر دیکھے ہیں, اب بھی ہمارا جو فارن سیکرٹری ہے وہ بھی ایک وومن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی کافی ہے. لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ایسے کام ہو اسپیشلی ڈاکٹروں کا یا باقی ایسے فیلڈ جاب ہو, تو وہ میں نے آرمی میں ہوتے ہوئے ایون ویسٹرن کنٹریز کے بلکہ امریکہ کے بھی میں مثال دیتا ہوں, اور کہ وہاں پر جس یونٹ میں 8-10 لڑکیاں ہوتی تھیں تو وہاں کے جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا تھا اس کے لیے پرابلم ہوتا تھا. تو یہ اپنی جگہ پر کہ مردوں کے ساتھ برابری میں دوڑنا یا برابر, کیونکہ اولمپکس میں بھی تو اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے, اس لیے ڈفرینٹ رکھے ہوئے ہیں کہ جسمانی ساخت مختلف ہے, ان کے فزیکل سٹیمناز مختلف ہے. بعض اوقات ایمرجنسی اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی عورت رات کو نہیں آ سکتی یا اس کا خاون ان کو نہیں چھوڑتا جو ٹیبلز ہوتے ہیں یا بچے ان کے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں کہ جو جاب کی وہ ہے مزونیت ہے اس کے مطابق ان کی امپلائمنٹ ہونا چاہیے اور ان کے درمیان پھر میرٹ کو قائم کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر تو عورت کے خلاف تو مطلب ہے کہ ووٹ کھڑی ہوتی ہے یا وہ زیادہ شکایت کرتی ہے یا وہ کرتی ہے کہ کام کی نہیں یا کام وہ اس طریقے سے نہیں کرتے جو مرد کرتے ہیں. تو یہ چیز تو ایک ساخت میں ہے, ایک لوگوں کا اپروچ کی بات ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے ایپٹیچیوڈ ہو, جس کام کے لیے وہ موضوع ہو,
اس کے حساب سے
وہ ہاتھ ڈالے بنسبت ان کاموں کے جو کہ اس کے سوشل انوائرمنٹ اس کو اجازت نہیں دیتے یا ادر وائز وہ ٹیبوز ہو اس ملک میں. یا تیسری بات یہ ہو کہ جہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن کا مطلب خطرہ ہو یا سیکشوئل ہراسمنٹ کا ہو. اور خصوصی طور پر اب یہ سوشل میڈیا وغیرہ, آپ نے ایک کیس دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں جو شرمین نے
جی بالکل
چنائی نے ڈالا ہوا ہے جی, کہ اس کو اس کے سسٹر کو سیکشوئل ہراسمنٹ یا ہراسمنٹ کیا گیا, تو اس نے بھی بڑا سوشل میڈیا پر وہ اٹھایا ہوا ہے کہ آیا یہ عورت ٹھیک ہے یا وہ جو ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر کے خلاف تو کاروائی ہوئی لیکن عورت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی, کہ نارملی عورت کو مظلوم بھی سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اس کا ساتھ زیادہ دیتے. اگر بازار میں کوئی غلط اذکر کرتا ہے تو میرے خیال میں بہت سارے مرد اٹھتے ہیں اور پھر اس مرد کے خلاف کاروائی کرتے ہیں یا مارتے ہیں یا اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اگر عورت کے خلاف اس قسم کی نازیبا حرکت کرتے ہیں. تو یہ بھی معاشرے کے کچھ اسٹرینتھ ہے جو مرد حضرات پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈسکریمنیشن پوری دنیا میں ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے, اور یہ
اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے.
جو ہے یہ ترقی کے یا جو جہاں پر میرٹ ہو یا جہاں پر قابلیت ہو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر ہمارے ساتھ ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے رکنے کا خاص طور پر بہت شکریہ. ابھی ہم کوئی کامنٹ لیں گے. بالکل تیزاب پھینکنے کا ایک معاملہ ہوا, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں کلیم اللہ نیازی میاں والی سے. السلام علیکم نیازی صاحب.
وعلیکم السلام. کلیم اللہ نیازی بہت شادی خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیزنگ تو جو ہے وہ مرد کرے یا فیمیل سے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں اور خاص کر پنجاب کی بات کروں تو محکمہ تعلیم ایسا تھا جو خواتین کے لیے بہت ہی ریسپیکٹیبل شعبہ سمجھا جاتا تھا. آج پاکستان میں اگر وزیر اعظم بن سکتی ہے اور اسپیکر بن سکتی ہے تو یہ جو مانیٹرنگ میل اسٹاف رکھا ہوا ہے اور وہ فیمیل کو کس طرح ہراسمنٹ ہوتی ہے یہ تو میڈیا میں آتی نہیں ہے اور نہ ہی ہر کوئی میڈیا پہ آ سکتا.
جی آج ہم بات کر رہے ہیں نا نیاز صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں نیاز صاحب اٹک سے. جی بہت بہت شکریہ آپ کی بات کرنے کا. اٹک سے گلاب خان صاحب ہیں. السلام علیکم گلاب صاحب, جلدی سے بات کر لیجئے تاکہ ہم آگے چلیں. ہمارا
میڈم جی
جی
جی ہیلو جی, تو یہ ہے کہ دیکھیے جی اپنے پوٹینشیل اور میرٹ کی بات ہوتی ہے. لیڈیز جو ہے وہ یعنی بس اور اقتدار بھی آ جاتی ہیں. بے نظیر کی سامنے ہے, اندرا گاندھی کی مثال آپ کے سامنے ہے, حسینہ واجد کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ تو اپنا اپنا کارکردگی کی بات ہے. یہ دیکھیں یہ بھی مردوں کے مقابلے میں جیت کے آتی ہیں, پورے معاشرے کو جیت کے آتی ہیں. تو یہ ایسی ہے, لیکن یہ کہ ایسے عورت
بہت بہت شکریہ گلاب خان صاحب. اب ہمارے پاس یہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ زویا ہیں, ہمارے ساتھ ملیہ ہیں اور ہمارے ساتھ شمع ہیں. بڑی کوئک ہم کامنٹ ان سے لیتے ہیں. صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع بہاولپور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک شخص پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں ایک خاتون کو 14 سال قید کی سزا سنائی. اس کا ہم آپ کو پس منظر بتا دیتے ہیں کہ خاتون عفت بی بی سے مظہر ہاشمی نامی ایک شخص نے مبینہ طور پر شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن وہ اپنے وعدے سے اس نے جب اس کی پاسداری نہیں کی تو خاتون نے انتقاماً گزشتہ سال جولائی میں اس پر تیزاب پھینکا, جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوا. پاکستان میں ہونے والے تیزاب حملوں کا نشانہ اکثر اوقات خواتین بنتی ہیں, لیکن بعض اوقات مرد بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں. حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیزاب کے حملوں میں چاہے مرد ملوث ہو چاہے خاتون, ایک یہ گھنانہ فعل ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ریاست اور سماج کو مل کر کوشش کرنا ہوگی. وہ کیا کہتی ہیں ان کی بات سنتے ہیں, بعد میں اپنی تینوں خواتین سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں.
جو خواتین نشانہ بنتی ہیں ان کو تو زیادہ کلوزلی اس لیے مانیٹر کرنا چاہیے. جب میں نے پہلے بھی کہا کہ خواتین کا سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا, وہ کیسز کو فالو اپ نہیں کر سکتی, ان کے اپنے وسائل نہیں ہوتے. مردوں کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لا کے وہ کیس کو زیادہ اچھی طرح سے پرسو کر سکتی ہیں. خواتین کے خلاف تیزاب گردی کے واقعات میں بہت زیادہ فاسٹ ٹریک کیسز کا سالو ہونا چاہیے اور سزائیں بھی کافی کڑی ہونی چاہیے. تیزاب کا آسانی سے ملنا ہے وہ بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ خواتین اور مرد دونوں کے خلاف میں یہ گھناؤنا جرم کرنے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ یہ آرام سے مل جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ چلتی ہوئی خواتین پہ آسانی سے یہ پھینکا جا رہا ہے. لوگ خریدتے ہیں, ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کہ زندگی کی کشمکش میں کئی دفعہ ہار ہی جاتی ہیں اور مطلب بچ بھی نہیں پاتی ہیں. لاہور کا بھی ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا گیا, تو اس کے خلاف بھی اویئرنیس بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے.
اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں ہم زویا سے بات کرتے ہیں. لیکن شمع, پہلے آپ ہمیں ایک کوئک کامنٹ اپ دیتی چلیے گا کیونکہ ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت آ گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ یہ حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئر پرسن تھی, وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ خواتین کے لیے وسائل کی کمی ہوتی ہے. آپ فرمائیے گا کہ قانونی سطح پر ان خواتین کی نمائندگی کے لیے مناسب پلیٹ فارم رکھنے کی کیا ضرورت ہے, حکومت کو اس سلسلے میں کیا اقدام کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے.
دیکھیے, پہلے تو میں آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ وکٹم ہوتا ہے, اس میں بھی ہمیں کسی قسم کی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے کہ خواتین پر اگر کسی خاتون پر اگر کسی مرد نے تیزاب پھینکا ہے تو اسے زیادہ سزا ملنی چاہیے, یا اگر مرد پر کسی عورت نے تیزاب پھینکا تو اسے کم سزا ملنی چاہیے. جس طرح وکٹم کے ایکول رائٹس ہیں, اسی طرح کلپرٹ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کو ویسی ہی سزا ملنی چاہیے. اور میں اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈسکریمنیشن یا سمپتھی کی میں نہیں ہوں قائل اور نہ ہی ہونی چاہیے. اب آپ دوسری بات کہہ رہی ہیں وسائل کی. وسائل کا یہ ہے کہ نہ صرف لیگل وسائل بلکہ سوشلی بھی جو ہمارا سوشل اسٹرکچر ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو وہ فیسلٹیز اور وہ ایکسس اور ریسورسز نہیں ہیں جو کہ مرد کے ہیں. تو ہم پھر اب اپنے اسی پرانے ٹاپک پر پچھلے والے پر یہ ہے کہ گھوم کر جائیں گے کہ جو ہمارا سوشل اسٹرکچر ہے وہ بیسڈ ہے ایک پیٹریارکل اور یہ ہے کہ مسوجنس جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ. اس میں عورت کو چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو, چاہے اس کو لیگل ایڈ چاہیے یا اس کو سوشل سپورٹ چاہیے یا اس کو کسی قسم کی اور فیملی میں یا مورل چاہیے, تو اس کو ہر جگہ پر ہنڈر ہوں گے اس کے رائٹس کے بینگ اے وومن. تو یہ چیز اس پر
کام کرنے کی,
یعنی پھر وہی بات کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اور جب میں فرسٹ ورلڈ میں دیکھتی ہوں تو فرسٹ ورلڈ میں ہم ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے رائٹس کا, تو پاکستان میں یہ ہے کہ چلے یہ تسلی ہے کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا
اویئرنیس
مجھے ملتی ہے کہ ہاں اویئرنیس آ رہی ہے اور آنی چاہیے اور رفتہ رفتہ آئے گی, لیکن اس میں بڑی
جسے کہتے ہیں لمبا سفر ہے. شمع بہت بہت شکریہ آپ کا. زویا آپ کے خیال میں پاکستانی معاشرے میں تیزاب پھینکنے کے واقعات جو بہت عام ہیں, خواتین نشانہ بنتی ہیں, جیسا کہ ابھی آپ سن رہی تھیں کہ چیئر پرسن جو حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تیزاب کی خرید و فروخت پر سخت پابندی لگاتے ہوئے قابو پایا جا سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. کس طرح سے آپ اس معاملے کو دیکھیں گی؟
دیکھیے بیٹے, پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے خواتین کی جانب سے انتہائی پرتشدد اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ایک معاشرہ اپنے شہریوں کو یہ بات باور کرا دیتا ہے کہ ہر جائز اور ناجائز خواہش منوانے کا سب سے مؤثر طریقہ اور اپنے حقوق حاصل کرنے کا واحد راستہ زبردستی زیادتی یا ظلم و تشدد ہے اور برداشت اور عدل و انصاف کسی صورت ممکن نہیں, تو اس معاشرے کا مظلوم ترین اور پسا ہوا طبقہ جو کہ ہمارے یہاں خواتین ہیں وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرتی ہیں. اور جہاں تک تیزاب گردی کے واقعات کا تعلق ہے تو 90% واقعات میں خواتین اس کا شکار ہیں, شکاری نہیں, اور اپنی من پسند خواہشات جو پوری نہ ہونے پر عدم برداشت کا یہ راستہ اختیار کرنا یقینی طور پہ قابل مذمت اقدام, اور یہ جرم خاتون سے ہو یا جس طرح کے شمع نے کہا یا مرد سے, اس کی بڑی سے بڑی سزا دینا چاہیے, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے محرکات اور وجوہات پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا.
بہت شکریہ. اب ملیحہ سے آخری میرا سوال ہے کہ آپ فرمائیے گا کہ معاشرے میں اس نوعیت کی جو انتقامی کارروائی ہے جس کی طرف ہم ابھی زویا بھی اشارہ کر رہی تھیں, کہاں سے ابتدا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں سے آپ سکھائیں کہ اویئرنیس بھی آ جائے اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں, انتہائی اقدامات اٹھانے سے اس سے بندہ گریز بھی کر سکے؟
جی دیکھیے مجھے تو اس میں عورتوں کا اسٹرگل جو ہے ایکچولی عورتیں مرد مل کے جو اسٹرگل کر رہے ہیں ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا ہمیں لگتا ہے. 2011 میں ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ پاس کیا تھا ہماری پارلیمنٹ نے جہاں جس کے تحت تیزاب پھینکنے والے کے لیے بھی سزا ہے اور تیزاب بیچنے والوں کے لیے بھی سزا ہے جس کے قانون کے تحت یعنی امینڈڈ قانون کے تحت کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں. تو جب لوگ کسی کو بھی مرد کو یا عورت کو یہ جرم کرنے پہ سزا ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوتا ہے یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اب یہ کام کریں گے تو سزا ہو سکتی ہے تو وہ تھوڑا سا کم ہو جاتے ہیں یہ جرم کرنا. ایک اور قانون جو ہے اس کی تیار کر کے اور پارلیمنٹ کو دیا ہوا ہے اور صوبائی جو حکومتیں ان کو بھی دیا ہوا ہے جو کمپریہنسو قانون ہوگا جس میں جن لوگوں پر تیزاب پھینکا جاتا ہے ان کے علاج کے حوالے سے اس میں کلازز ہیں, ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کلازز ہیں اور اس کی پھر ریہیبلیٹیشن جو ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو جیسے جیسے اب یہ قوانین پاس ہوں گے تو جتنے بچ جائیں گے اس طرح کے کیسز ان کے کم از کم دوبارہ زندگی میں واپس آنے کا جو ہے اس کی طرف سے کچھ آسانی ہو جائے گی. تو مجھے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کام اس سے لگتا ایسے ہے کہ حالات انشاءاللہ ہمارے یہاں پہلے سے بہتر ہوں گے.
اچھا انکریجمنٹ ہے, مطلب انکریجنگ ہے ساری صورتحال. بہت شکریہ ملیہ حسین ہمارے ساتھ ہیں. ملیہ پروگرام میں آج پہلی دفعہ آپ میرے ساتھ آئیں, بہت بہت شکریہ, آپ سے ہماری اکثر بات ہوگی. زویا کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, زویا طارق کا, اور لنڈن سے شمع جنیجو کا, اور برگیر سعد نذیر کا جنہوں نے خاص طور پر اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے بات کی اور اس مائنڈ سیٹ کی طرف بھی اشارہ کیا اور بہت تفصیل سے بتایا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کن کن چیزوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم بین الاقوامی امور پر بات کریں گے. پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں نیو یارک سے احمد مبارک بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم بین الاقوامی خبروں پر بات کریں گے. پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں, احمد مبارک ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. پروفیسر فیضان اور احمد, آج آپ جس وقت آئے ہیں اس وقت آج ایک بڑا زبردست اعلان یہ ہے کہ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی خود ساختہ جو خلافت قائم کی تھی اور شام کا شہر رقہ اس کا مضبوط گڑھ اور دارالحکومت سمجھا جاتا تھا, حال ہی میں رقہ سے داعش کا اخراج ہوا, عراقی شہر موصل سے بھی اس کا انخلا ہو گیا, ایک ایسی صورتحال کو سامنے لا رہا ہے جس سے متعدد سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی شام کی فوج نے, یہ آج کی خبر ہے, کہ اعلان کیا ہے کہ دیر الزور میں شکست, دراصل داعش تنظیم کی قیادت کے صدر دفاتر سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے اور اس سے براہ راست دہشت گرد کاروائیوں کی ان کی صلاحیت ختم ہوتی ہے. پروفیسر فیضان, کس حد تک اتفاق کریں گے آپ اس بیان سے؟
سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو دعویٰ ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنا سچ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تنظیمیں جن کا تعلق القاعدہ یا طالبان یا آئسس کی طریقے کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا سر ادھر ادھر ضرور ابھارتی ہیں اور جیسے ہی ان کے طرف ان سے علاقے لے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک نرم جو جن کو کہتے ہیں ٹارگٹس جو ہیں, وہ سافٹ ٹارگٹس جو ہیں ان کو شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کے پاس وہ زمین نہیں رہی, وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں رہے جس کے ذریعے وہ ایک کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں یا کوئی بڑا نقصان پہنچا سکیں یا آرگنائز طریقے سے کسی علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں. لیکن بہرحال ان کے جو ہمیں یہ بھی ملنے میں خبر ملی ہے کہ جتنے وہاں پر فائٹرز تھے ان میں سب جو ہیں وہ مارے نہیں گئے بلکہ وہ کچھ اس میں تتر بتر ہو گئے ہیں اور ادھر ادھر پھیل گئے ہیں, اور جو ادھر ادھر گئے ہیں وہ ان کو وہ وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں, کیسے اپنی تنظیم کو ریوائیو کرتے ہیں, کیونکہ یہ تنظیم جو ہے ये ऐसी है कि इधर से अगर सर कुचला जाए तो उधर इसका एक और सर निकल आता है। लेकिन बहरहाल इराक के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इराक में वो ख़त्म हो चुके हैं, सीरिया में उनका जोर टूट चुका है, लेकिन जो उनके वैक्यूम पैदा हुआ है उस वैक्यूम को एक पॉलिटिकल विल से फिल करना होगा, भरना होगा, यानी कि ऐसा सियासी निज़ाम लाना होगा या ऐसी सियासी रिप्रेजेंटेशन लानी होगी जहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वो लोग जो कि दाइश को किसी तरह सपोर्ट कर रहे थे या समझ रहे थे उनके पास उनके मसाइल का हल है, उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ जो है एक बड़े ओप्रेसिव रूल में तब्दील हो जाएगी। और मेरा ख्याल है और मुझे डर है इस बात का कि खाना जंगी और ज़्यादा इंटेंसीफाई ना हो जाए।
अच्छा, अहमद मुबारक साहब से बात करते हैं। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आज प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा, आपने प्रोफेसर फैजान को भी सुना, दाइश को कि जो खुद साख्ता खिलाफत थी वो तो जैसे जहाँ तक ज़मीनी उसका हदूद का ताल्लुक है वो तो ख़त्म हुई, तो इस खुद साख्ता खिलाफत के खात्मे से किस हद तक धचका लगा है? क्या आप समझते हैं कि मुनज़्ज़म होने की उनकी एज सच कोई भी सूरत है? जैसा कि फैज़ान तो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी सॉफ्ट टारगेट्स नज़र आएंगे वहाँ पर ये दोबारा उभर कर सामने आएंगे, या यहाँ पर भी उनको सियासी तौर पर कमज़ोर हुकूमतें मिल सकती हैं, वहाँ पर ये अपनी जगह बना सकते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
बहुत शुक्रिया बैजत। बात यह है कि ये एक माइंड चेक जो है, हमको उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको ज़मीन पर शिकस्त दे चुके हैं, जैसे कि देर अज़ोर या इराक में अभी उन्होंने आखिरी जो स्ट्रांग होल्ड था उस पर भी अभी जंग जारी है, मेरा ख्याल है कि सुबह की जो सूरत हाल थी वो तो यही थी कि सारा उनका कंट्रोल खो चुका है। और आपने खिलाफत का जिक्र किया, देखिए खिलाफत दो बातें हैं, जो माइंडसेट है वो अगर आपने उनको ग्राउंड पे शिकस्त दे दी है, लेकिन वो यहाँ वहाँ जरूर, जैसे कि अभी हमने सुना कि वो सॉफ्ट टारगेट्स और सॉफ्ट जगह जो होती है वहाँ मौजूद रहती है। सबसे बड़े खतरे की बात ये है कि ये जब इंटरनेट के ज़माने में ये इनके मुश्तमा होने का एक ख़तरा रहता ही है, अब ये शायद वो लड़ाई ना लड़ें, क्योंकि वो जो ये जंग कर रहे थे उसके लिए तो ज़मीन दरकार है, तैयारे दरकार हैं, बहरी जहाज दरकार हैं।
जी, मेरा अगला सवाल यही था, अगला सवाल मेरा यही था, अभी आप इस चूंकि इस पे बात करें इसीलिए इसी को आगे बढ़ा दें, तो आप ये बताइएगा कि क्योंकि उन्होंने पहले भी अपना जो प्रोपेगंडा किया था वो और नौजवानों को अपनी तरफ जिसे कहना चाहिए मुतवज्जे किया था, मुतवज्जे किया था, तो उन्होंने इसी तरह तशहीर तरवीज अपनी की थी, तो क्या आप समझते हैं कि अब भी वो इसी बुनियाद का सहारा लेते हुए मजीद आगे बढ़ेंगे?
उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वजह यह है कि अभी आपने एक देख लिया कि जो मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में एक वाकया हुआ जब, और उसकी उन्होंने फौरन जिम्मेदारी भी कबूल की। मैं इसी माइंडसेट की बात कर रहा था, जब आपके पास जमीन पर जगह नहीं रहती तो फिर इस वक्त आपके पास खला में एक जगह मौजूद है जिसमें आप मुख्तलिफ ऐसे कच्चे अजहान उनको आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं अपने मकासद के हुसूल के लिए, और यही सबसे बड़ी खतरे की बात है। उस वक्त जमीनी लड़ाई में जो मसरूफ है, जो मसलन सीरिया की फौज जो रूस और ईरान के बैकअप से जो पेशकदमी कर रही है, उसने ये इस वक्त जो फतह भी हासिल की है इनके खिलाफ, उसके बाद वो जहां मसरूफ होंगे उनको फिर कदम जमाने का एक मौका इस तरह मिल सकता है कि सीरिया जो है वो कुर्दिश इलाकों की तरफ अब जाएगा और वहां पे फिर अमेरिका के जंप इन होने का इसलिए खतरा है कि अमेरिका के लिए बहुत ही सुबकी की बात होगी कि वो इस वक्त रशिया वहां पे अपने ट्रूप्स के साथ मौजूद है और वो पूरी मदद कर रहा है रूस की, और ईरान भी उस तरह मौजूद है जिसमें अमेरिका का रोल मिनिमाइज हो गया है। तो आइसिस के दोबारा सर उठाने की गुंजाइश भी इसी तरह मौजूद है, जैसे ही वो रिट्रीट करेंगे वो इलाके मिलेंगे, क्योंकि वो लोग जो सिविलियन जो वो उनके साथ रहे हैं वो अगर वो उस जैसे माइंडसेट का लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उसके उनके हम ख्याल हैं और वो आम शहरियों की तरह रह रहे हैं, तो जैसे ही एक पॉज आएगा तो उस वक्फे के दौरान वो फिर मुज्तमा
हो सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ हैं लकी मरवत से इनामुल्ला। अस्सलाम वालेकुम इनामुल्ला साहब। इनामुल्ला साहब से बात नहीं हो पा रही। लियाकतुल मुल्क अंदीर से। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैडम, मेरे दो मुख्तसर सवालात हैं। पहला सवाल मेरा है कि आपकी बातों से क्या हम ये मतलब समझें कि दाइश दुनिया के लिए अब खतरा नहीं रहा, और मेरा दूसरा सवाल यह है कि दाइश का जो सप्लाई लाइन है یعنی ان کو جو پیسہ اور اسلحہ ملتا ہے کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ تھینک یو.
اچھا بہت شکریہ. اب دوسرے سوال کا آپ کو جواب دیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تو مستقل آپ کو مل رہا تھا کیونکہ احمد مبارک بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے, پروفیسر فیضان نے بھی اس کے بارے میں بات کی. تو پروفیسر فیضان, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ پیسہ اور ان کی جو مالی اہانت ہے اور ان کو ہتھیاروں کی جو فراہمی ہے, تو اس کے بارے میں بھی آپ اس کو وہیں سے جوڑیں گے کہ جو ان کے سمپتھائزر ہیں, جو ان کے ہمدرد اور وہ ہیں, ان کے ساتھ مل کر وہ ان ساری چیزوں کو پھر سے جاری رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سے سوال کا جواب دیں گے.
جی بالکل, ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں, لیکن میرا جہاں تک اپنا اس اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ آئیسس کے جو ہم شور سنتے ہیں افغانستان میں یا کسی اور جگہ ان کے پہنچنے کا, وہ ایسے ہے کہ وہ لوکل گروپس جو ہیں وہ کرائے کے قاتل جن کو کہتے ہیں وہ ہیں, اور اس کو کئی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے نام کی ان کے نام سے استعمال کرتی ہیں, اور ان کے لیے اور ان کے باقاعدہ بولی لگائی جاتی ہے, اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لیں گے اور آپ کے لیے یہ کام کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ان وہ اپنے فائدے کے لیے یا روس یا سیریا یا ایران یا جو ان کے مخالف ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں کہ ان لوگوں کی چپکلش اور کانفلکٹ ہے اس کو انٹینسیفائی کر دیں. اگر وہ کانفلکٹ جو کہ روس سیریا اور ایران کا ایک طرف اور دوسری طرف امریکہ اور سعودی عرب کا ایک طرف ہو جاتا ہے, اگر ان سے جو انٹینسیفیکیشن ہوتی ہے یا ان سے ان میں شدت آتی ہے, تو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی آئیسس کو ہوتا ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ آئیسس جو ہے وہ اس مقابلے کا, اگر ان لوگوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی یا کسی قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پاتا, تو وہ اس میں ابھرے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف کی جو قوتیں ہیں وہ اس کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح استعمال کریں کہ اس کا فائدہ آئیسس کو پہنچے. یہ بات جو ہے یہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی جو ریلیشن شپس ہیں یہ ان دونوں فیکشنز کے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور اس میں یہ ویکیوم یا یہ موجود ہے کہ یہ ڈپلومیٹک ویکیوم جس کو میں کہوں گا کہ جس میں یہ تھیوری جو ہے وہ پنپ سکتی ہے. اور اس کا مجھے خدشہ ہے کہ اس کا دونوں طرف کے لوگ جو ہیں دونوں پارٹیوں کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے تک, ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو اتنا نقصان پہنچائیں گے کسی تیسری پارٹی کا فائدہ ہو جائے.
اچھا, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورہ ایشیا پر جاتے ہوئے انہوں نے ہوائی میں مختصر قیام کیا ہے, جہاں انہیں امریکی پیسیفک کمانڈ کی طرف سے حساس بریفنگ دی گئی ہے. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر کیا جا رہا ہے جب جزیرہ نما کوریا میں صورتحال انتہائی کشیدگی کا شکار ہے. احمد, بڑا بنیادی اور سادہ سوال ہے آپ کے ساتھ کہ صدر ٹرمپ کے اس دورے کو کتنا اہم قرار دینا چاہیے, خاص طور پر اس تناظر میں کہ صدر ٹرمپ کی بین الاقوامی سطح پر پالیسی کو اس انداز پر نہیں دیکھا جاتا جس کا پہلے امریکہ کا ایک بڑے قائدانہ رول ہونے کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا.
بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جتنی بھی اب تک کی گفتگو ہے اور ان کے جو ٹویٹس ہیں اور جو ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ سیاستدان کا نہیں ہے, اس تربیت سے وہ نکل کے نہیں آئے ہوئے, تو جو تعلقات یہ اب تک خراب کر چکے ہیں, جس محض پہ پہنچا چکے ہیں, خصوصاً چین کے ساتھ اور پھر جاپان کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ ہم جو یہ فنڈنگ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے کہ شمالی کوریا نے ابھی جو جاپان کے اوپر سے جو دو میزائل تجربے کیے تھے, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ شاید جاپان میں اس طرح ان کا خیر مقدم تو کیا جائے گا, کیونکہ سوال یہی رہے گا کہ شمالی کوریا بنیادی ان کا وہ بحث کا جی ہدف ہے, اور شمالی کوریا ہی گفتگو کا بنیادی ایجنڈے میں موضوع رہے گا جی. لیکن چین کے ساتھ ان کی جو فوراً چین ہی بھی جائیں گے, یہ میرے خیال ہے ہوائی کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں ذاتی سطح پر کہ وہاں ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. وہ مشکلات یوں ہیں کہ چین کو ظاہر ہے کہ اپنی عسکری قوت کا دکھانا یا اس کو ٹیبل پہ رکھ کے بات کرنا, تو چین اس کو نہیں مانے گا, اور نارتھ کوریا کے لیے اس کا سٹانس جو ہے وہ کم بھی نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس جو ایلائی ہے یا پارٹنر ہے نارتھ کوریا کا وہ چین ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ایک امریکہ کے لیے ایک پریشانی ہے نارتھ کوریا کی تھریٹ کی ہمیشہ, یہ چائنا چاہے گا کہ یہ اسی طرح رہے.
اچھا, تو اس دورے کے دوران, یہ 13 روزہ دورہ صدر کا جس میں صدر فلپائن کے علاوہ جاپان, جنوبی کوریا, چین اور ویتنام بھی جائیں گے, اور بطور صدر ان کا یہ سب سے طویل غیر ملکی دورہ ہے. پروفیسر فیضان, چین ایشیا کے اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ کے لیے کئی موضوعات اور معاملات کے حوالے سے بہت اہم پڑاؤ ہے, جس کی طرف احمد مبارک صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, خاص طور پر شمالی کوریا کے جوہری مسئلے کا, اور جیسا کہ احمد مبارک نے بڑے درست انداز میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ چین اس مسئلے کو اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے, اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ وہ فلپائن بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر, اور ویتنام بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو چین وہ جزائر کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے رہے گا, تو امریکہ اور چین کے درمیان کس حد تک اتفاق رائے ممکن ہے ان سارے مسائل کے حوالے سے؟
جی, میرا خیال ہے جہاں تک چین کا اور شمالی کوریا کا تعلق ہے, وہ یقیناً چین نے جیسے پچھلے دنوں شمالی کوریا کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ان کے جتنے بھی ہمسائے ہیں, خاص کر جاپان جو ہے وہ بھی چین سے نارملائز کر رہا ہے ریلیشن شپ, اور یہ بات درست ہے کہ جو انسیکیورٹی اور غیر محفوظ ہونے کا جو احساس ہے جاپان کو اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کو شمالی کوریا کی وجہ سے جو ان کو اپنا خطرہ محسوس ہوتا ہے, اس میں وہ چین کی مدد پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے اگر امریکہ کا جو سٹینڈ ہے یا امریکہ سے جو ریٹرک آ رہا ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, جو بیانیہ ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. اور اس سلسلے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس حد تک نارملائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جو اتنا بڑا ان کا طویل دورہ ہے, یہ اسی طور پہ ہے کہ امریکہ کے اندر اعتماد جو ہے باقاعدہ بحال کیا جائے, دوبارہ بحال کیا جائے ان تمام ممالک کا جو کہ امریکہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. چائنا کو یہ شور کیا جائے کہ ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے نارتھ کوریا کے ساتھ, مگر یہ کہ ہمیں ایک حل چاہیے. اور یقیناً جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ جو نیشنز اور جو ملک ہوتے ہیں ان کا دوست نہیں ہوتا, ان کے مفادات ہوتے ہیں. جو امریکہ کے مفادات ہیں بہت سے, وہ ایٹ سٹیک ہیں اس وقت, کیونکہ اور اس کے ساتھ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی ایک پولیٹیکل بیس ہے امریکہ میں, جس کو انہیں وقتاً فوقتاً ریوائیو کرنا پڑتا ہے. اور وہ 2018 کے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں کانگریس اور سینٹ کے, اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ ایک ایسا بیانیہ اختیار کرتے ہیں جس میں وہ بیس بھی موو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ریلیونٹ رہیں. اس وقت ان کی جو ریلیونسی ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے, یعنی کہ اپنے غیر یقینی ہونے کی وجہ سے ان کی ریلیونسی ہے, اور اس ریلیونسی کو ان کو برقرار رکھنا ہوگا کسی حد تک, کیونکہ یہ انکریکٹرسٹک ہوگا ان کے کردار اور ان کے گفتگو کے منافی ہوگا کہ اگر وہ اپنے آپ کو سرٹنٹی کی طرف لے کر آئیں اس وقت. یا تو یہ ایک بہت بڑی گرینڈ اسٹریٹجی ہے کہ جس کا کوئی بہت زبردست نتیجہ نکلے گا, یا یہ کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے اور یہ کسی بھی وقت ان کا بلف جو ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے. اور یہ خطرہ بہرحال ہمیں ہے چائنا سے بھی اور نارتھ کوریا سے.
اچھا, بس بالکل آخری ایک منٹ ہمارے پاس ہے. صومالیہ میں الشباب کے خلاف امریکہ نے کاروائی کی. احمد, آپ یہ بتائیے گا کہ صومالیہ کے الشباب گروپ کی طرح اور کتنے انتہا پسند مقامی گروپ ہیں جو داعش سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں؟ امریکہ کہاں تک ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اس سارے تناظر میں جو کہ ابھی فیضان بھی بیان کر رہے تھے؟ ایک منٹ ہے آخر.
وہ الشباب کے, یہ فشن پروسیس ہوتا ہے, یہ گروپ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں اور افغانستان کو بھی دیکھ لیں تو سامنے نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک گروپ نے پہلے ایک نعرہ لگایا یا اپنی پیش قدمی کی تو بہت چھوٹے چھوٹے گروپ اس کے ساتھ اس کے ہم روائی میں شامل ہوتے ہیں. صومالیہ میں بھی یہی صورتحال ہے. اگر الشباب پر ضرب لگتی ہے, اول تو وہاں پر بہت مشکل ہے کہ الشباب کو آپ وہاں پہ دبا سکیں گے صومالیہ میں, بہت کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی جگہ ہے اور چھپنے کی, اور وہ جنگ کے لیے اور کسی قسم کے ان کے حملے کے لیے وہ اس طرح کی منصوبہ بندی ہے نہیں. لہٰذا وہ, اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اگر وہ اس کا آپ ختم بھی کر دیتے ہیں بظاہر اس کا جھنڈا اتار بھی دیتے ہیں الشباب کا, تو دوسرے بہت سے گروپ
اس کی جگہ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ احمد مبارک ہمارے ساتھ تھے، پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ سب کا اپنے کالرز کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کی بہجت کو میرے ساتھ پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر جو گل کو اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔